ثم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ہمارا جو سیشن، اس کے بارے میں ظاہر ہے شروع کرنے سے پہلے کچھ ابتدائی اور تمہیدی کلمہ ادا کرنے ضروری ہیں. آپ لوگ ایک نہ ایک حد تک اس کے آئی بی ایف کے فورم کی ایکٹیویٹیز سے متعلق ضرور ہیں. انہیں پہلے ابھی یوں سمجھ لیجیے کہ تھوڑا سا اس کا ایک نیا رخ اور ایک نیا انداز ہے، جس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا کی بارگاہ میں قبولیت پائے اور ہمارے دوستوں کے ذہن اس کو قبول کر سکیں. تو بنیادی طور پر وہ سمجھ لیجیے کہ میں جو آپ کے حاضر خدمت ہو رہا ہوں تو میرے ذہن میں ابھی صرف اتنا ہے کہ تین یا چار نشستوں میں بنیادی عقائد سے متعلق موضوعات پر کچھ بات کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ خدا کیا رستے کھولتا ہے. اور اس حوالے سے یعنی کہ اگر آپ میں سے کچھ لوگ تعارف چاہتے ہیں تو نام میرا سید حیدر رضا، اور میں تقریباً یوں سمجھ لیں کہ تعلیم و تدریس کے شعبے سے ظاہری اور دینی دونوں لحاظ سے تقریباً وابستہ ہوئے میرے 25 سال ہو چکے ہیں. یونیورسٹی میں بھی رہا 17-18 سال، اور پھر دینی حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ گفتگو کا سلسلہ تقریباً 1985 سے چل رہا ہے. تو اس حوالے سے اور الحمدللہ جو چیز سب سے اچھی خدا نے ہمارے ساتھ کی وہ یہ کی کہ ہم نے کئی سلسلے دینی گفتگو کے اس انداز سے کور کیے کہ جو کئی سالوں پر محیط ہیں. یعنی کہ کم از کم تیسرا یا چوتھا سلسلہ بھی ایسا چل رہا ہے کہ جو 3 سال سے اوپر جا چکا ہے کنٹینیوس اس کی مدت جو ہے. اور یہ خدا کا ایک بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ کہنے والا اتنی مدت تک ایک بات بیان کر سکے اور اس کے سننے والوں کو خدا اتنی توفیق دے کہ وہ اتنے عرصے تک اس کو برداشت کر سکے یا سن سکے. تو اس اعتبار سے ظاہر ہے کہ دیکھیں، ایک چیز میں اپنی خدمت میں اور اس کروں کہ ہمارے معاشرے میں ایک بڑی عجیب و غریب ٹینڈنسی ہے کہ جس مقام پر عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتے، اور جس جگہ پر عاجزی کا مظاہرہ کرنا تقریباً حرام ہے وہاں منکسر الگزار بن کے بیٹھ جاتے ہیں. انسان کو اس مقام پر عاجزی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے کہ میرے پاس اگر علم و ہنر ہے تو میں اسے دوسروں کو نہ دوں، کہ جیسے امیر المومنین علیہ السلام کا باقاعدہ اپنے پیغمبر اکرم کے بعد جو ایک مرحلہ آیا تھا کہ جہاں پر جو خلیفہ اول نے ایک بات یہ کہی کہ اگر میں غلط چلوں تو مجھے صحیح کر دینا، اور اگر میں صحیح چلوں تو میری مدد کرنا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ انتظاری کا موقع نہیں ہے، آپ جس مقام اور جس مسند پر بیٹھے ہیں کہ لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں رہنمائی کے لیے، تو وہاں آپ کو اتھارٹیٹو ہونا ہے ایک صحیح طریقے سے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس یہ مقام انتظاری نہیں ہے. اگر مجھے خدا نے کچھ دیا میں کہوں جی مجھے تو کچھ نہیں آتا، میں کچھ نہیں بتا سکتا، یہ نہیں ہے. نہیں، تو اس لحاظ سے کہ شاید آپ کو ہو سکتا ہے کہ کچھ دو چار لوگ خود ستائی پر مبنی نہیں، لیکن میرے خیال میں یہ مقام انکساری نہیں. اگر میرے پاس ایک اچھی چیز ہے میں اسے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ کے پاس کوئی اچھی چیز ہے آپ وہ میرے ساتھ شیئر کریں. پھر یہ جو ہم خاموخواہ میں ایک بات کرتے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں آتا، میں کچھ نہیں کر سکتا، اس مصیبت کی وجہ سے آج ہم سب بالکل پیچھے ہو گئے. یہ طریقہ درست نہیں ہے. تو الحمد للہ جیسے میں نے اپنے بیک گراؤنڈ کے طور پر یا آپ کی خدمت میں ایڈس کیا کہ الحمد للہ خدا نے پچھلے 25 سالوں میں یہ توفیق عنایت کی کہ کئی اعتبار سے دینی موضوعات پر بھی بات چیت کرنے کا موقع ملا، اور ان میں سے کئی سلسلے کئی سالوں تک محیط رہے. کہ ہم باول میں بیٹھا کرتے تھے، تقریباً ہمارا وہ سلسلہ 7-8 سال میں چلا، 1986-87 سے لے کے 1994-95 تک. اور اس میں سب سے اچھی بات جو اللہ تعالیٰ نے بطور انعام ہمیں عطا کی کہ آج تک جتنے ساتھی اس زمانے میں جڑے اور ساتھ چلے اور ساتھ رہے، آج تک وہ اس کیفیت کو نہیں بھولے. یعنی کہ میں یہ جملہ اپنی خدمت میں استعمال کر رہا ہوں کہ اس کیفیت کو جو ہم سب نے مل کر روحانی طور پر حاصل کی، اس نعمت اور اس لذت کو آج تک سب لوگ یاد رکھتے ہیں اور اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ قرار دیتے ہیں. اسی طریقے سے میں اگر اپنے بارے میں کہوں تو میں نے جو 4-5 سال یعنی ویسے کئی علماء سے بات چیت کرنے اور سننے کا موقع ملا, لیکن جو 4-5 سال اور اس میں سے بھی ایک اچھا حصہ تنہائی کا میں نے آغا جعفر صاحب کے حساب سے گزارا, اس کی لذت اور اس کے مزے کو میں زندگی میں کبھی نہیں بھولتا, لیکن وہ ایک ایسا مزہ ہے کہ جو ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے. تو اصل یہ جتنی بھی نشستیں ہوتی ہیں, جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں نا, ان کا سب سے بڑا لطف یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہماری زندگی میں ہمارے نفس کی حالت میں باقاعدہ ایک تبدیلی رونما ہو, ہم انسانی اور روحانی اعتبار سے ترقی یافتہ انسان بن جائیں اور سب مل کر ایک دوسرے کے ساتھ دیکھیں. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ میں اگر اس جگہ پہ بیٹھا ہوں تو میں اس بات کے لیے قائل ہو جاؤں کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے اور آپ کے پاس نہیں, یہ تصور کرنا بالکل غلط ہے. بلکہ اصولی طور سے اس قسم کی سارے پروگرامس کو باہمی طور پر مربوط ہونا چاہیے, یعنی آپ کے نفس کی پاکیزگی کا فائدہ یا اثر میرے اوپر پڑے اور میرے پاس اگر کوئی اچھائی ہے تو اس کا اثر آپ کے پاس ہے. یوں سمجھ لیجیے کہ یہ ہماری بیسک اسپرٹ ہے, کم از کم میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم جب بھی ملیں, جب بھی ساتھ ہو, خاص طور سے دین کی بنیاد پر, اسلام کی بنیاد پر, اہل بیت سے تعلق اور محبت کی بنیاد پر, تو ان بنیادی باتوں کو ضرور پیش نظر رکھیں کہ تبھی انسان کے لیے ارتقا ہے, تبھی فائدہ ہے, تبھی اس کو کوئی اچھا اس کا سلاو اجر ہے, ورنہ وہ آمدن, نشستن, برخواستن, رفتن, اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور ثواب کا بھی جو اصول ہے کہ ہمارے یہاں جو بہت سارے مسکنسیپشن تھے ان میں سے ایک بہت بڑا مسکنسیپشن حصول ثواب, یعنی شاید آپ کو میری بات سن کے حیرانی ہو کہ میں اس چیز کو کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط تصور ہے. ثواب کوئی فکٹیشس چیز نہیں ہے جو کسی تصوراتی کتاب میں میرے باپ کے نام کے آگے لکھ دی جاتی ہے, بلکہ ثواب اور اجر حقیقتاً وہ ترقی اور بہتری ہے جو کسی بھی عمل یا فعل کے نتیجے میں انسان کے نفس میں پیدا ہوتی ہے. ثواب ہی نہیں لکھا جا رہا ہے, ایسے تھوڑی کوئی چیز کہ لکھا جا رہا ہے نماز پڑھ لی تو اتنے پوائنٹس ملے آپ کو, روزہ رکھ لیا تو آپ نے اتنے پوائنٹس, یہ تو نہیں سب سے ثواب. خود آئمہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ چھٹے امام سے جب کسی نے آگے پوچھا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی, تو آپ نے فرمایا کہ اس چیز کو دیکھ لو کہ تمہاری نماز نے تمہارے اندر بہتری پیدا کی یا نہیں کی. اگر تمہارے اندر نماز پڑھنے کے بعد اور پہلے میں فرق آ گیا پازیٹیو سینس میں تو نماز قبول ہو گئی, ورنہ کچھ بھی یہ چیز نہیں. پھر حصول ثواب یہ آج جو ہے وہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم اپنے طور سے کیے جائیں اس چیز کو سوچے بغیر کہ ہم میں بہتری آ رہی ہے, خرابی آ رہی, کیا ہو رہا ہے, ہم ویسے بھی ویسے ہی, اور اس بات پر ہم خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے نام پہ ڈھیروں وہ ثواب لکھ دیا گیا ہے جو ہمیں بعد میں جا کے ملتے ہیں. ایسی کوئی چیز وجود نہیں ہوتی خدا کے نظام, بلکہ خدا کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ پوری کی پوری کتاب کہاں پر ہے, یہاں پر. جتنی بھی کتاب ہے جسے ہر انسان آخرت میں جا کے پڑھے گا وہ کتاب کہیں اور نہیں ہے, میرے قلب میں, اور میں جب چاہوں اس کتاب کو پڑھ سکتا ہوں, یعنی جس وقت بھی چاہوں یہ غفلت کے پردے ہٹا دوں اور اپنے نفس کی کتاب کو پڑھ دوں اور دیکھ دوں کہ میں کہاں پہ پایا جاتا ہوں, جنت میں پڑھاؤں یا جہنم میں پڑھاؤں, یہ اتنا زیادہ مشکل کام نہیں. تو اس بات کو ہمیشہ ذہن رکھیں کہ وہ بہتری, وہ اچھائی, وہ ترقی جو انسان اپنے وجود میں پاتا ہے وہی اس کا اجر اور ثواب ہے. دنیا کے اندر مادیت کے پردوں کی وجہ سے ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں, دیکھ نہیں سکتے. جب یہ جسمانیت کا پردہ انتقال کے بعد ہٹ جائے گا تو اس کو دیکھ بھی نہیں ہے. تو فرق اتنا ہے کہ ابھی جسمانیات کے پردے پڑے ہونے کی وجہ سے وہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں, باقاعدہ دکھائی نہیں دیتی سوائے چند مخصوص انسانوں کے جو اس معیار کو پہنچ جاتے ہیں, لیکن جب یہ جسمانیات کا پردہ ہٹ جائے گا تو دیکھیں وہ چیز مایا ہو جائے گی, آشکار ہو جائے گی, بس فرق اتنا پڑے گا. یہ نہیں ہوگا کہ کوئی فکٹیشس قسم کی کوئی بک ہمیں مل جائے گی جس میں ہمارا پورا ریکارڈ اور ہمارے پوائنٹس اسکور اور پوائنٹ لاس لکھے ہوئے ہیں، ایسا نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چند بنیادی باتیں تھیں. جو گفتگو ہم کریں گے ان شاء اللہ اس کو ہمیں اس طریقے سے رکھنا ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ لوگ ماشاء اللہ سب سمجھدار آدمی، مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ سوال جواب ہوں لیکن ایسے اور اتنے نہ ہوں کہ جو گفتگو کو ڈسٹریکٹ یا ڈیلیٹ کر دیں. اتنی بات ہم سب سمجھتے ہیں، لیکن دوران گفتگو آپ کو اگر کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ کو پوچھنے کی اجازت ہے. کسی بھی پوائنٹ پر اگر آپ کلیئرٹی محسوس نہ کر رہے ہیں تو ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکشن کا بھی دے سکتے ہیں، اس سے ملحقہ کچھ موضوعات کو بھی کور کر سکتے ہیں تاکہ وہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیں. ٹھیک ہے، یعنی میری جو نیت ہے بنیادی طور پر وہ یہ کہ ہم اپنی بات کو نکات کی شکل میں پیش کریں، پوائنٹس کی شکل میں پیش کریں گے، اور جب تک ایک پوائنٹ یا ایک کنسیپٹ ہمارے سامنے کلیئر نہیں ہو جاتا ہمیں اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، تو آج جو ٹاپک ہم نے سلیکٹ کیا ہے اگرچہ کہ دیکھنے میں بادی نظر میں بہت ہی سطحی لگتا ہے اور ہم سب تقریباً اس بارے میں پر یقین ہے کہ ہمیں اس بارے میں سب کچھ آتا ہے، سب پتہ ہے کہ اگر آپ اس کو اردو میں تشریح کریں تو شاید آپ کہہ سکیں کہ عقیدہ اور ایمان، یعنی بلیف سسٹم اینڈ فیتھ، اس کی اگر ہم اردو میں اس کا ترجمہ کریں تو ہم کس چیز کو بات کرنا چاہتے ہیں؟ عقیدہ اور ایمان پر. اب سب سے پہلی چیز جو اہمیت کی حامل ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی موضوع پر اگر بات کرنا چاہیں تو اس کی تعریف کو بیان کرنا، اس کی ڈیفینیشن کو بیان کرنا سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے. کہیں نہ کہ وہ چیز ہے کیا، عقیدہ کیا ہے، ایمان کیا ہے. اب یہ میرا ہے نقطۂ نظر، اس کو آپ چاہیں تو آپ اسے ایز اے آرگیومنٹ پر ڈبیٹ بھی لے سکتے ہیں. یہ میں نے تقریباً جو میری تحقیق ہے اس کے مطابق اس کے نچوڑ کے طور پر میں نے ایک بات آپ کے سامنے رکھی کہ عقیدہ اور ایمان کیا ہے، سرچنگ فار میننگ ان لائف اینڈ دا ویلیوز وچ میک لائف مور میننگ فل. یعنی میرے نقطۂ نظر سے عقیدہ اور ایمان ان دو چیزوں سے ہٹ کے کسی بات کا نام نہیں ہے. عقیدہ یا ایمان اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہیں کہ ہندو ہیں کہ عیسائی ہیں کہ یہودی ہیں. عقیدہ اور ایمان اس چیز کا بھی نام نہیں ہے کہ آپ کس قسم کے ریچولز اور کسٹمز کو مذہب کے نام پر فالو کرتے ہیں، بلکہ حقیقتاً عقیدہ اور ایمان سب سے پہلے اس چیز سے متعلق ہے کہ آپ جو زندگی گزار رہے ہیں یا جس زندگی کی نعمت آپ کو دی گئی ہے آپ اس کا کوئی معنی، کوئی مقصد یا کسی ہدف کے قائل ہی نہیں. ایمان اور عقیدے کے لیے سب سے پہلی چیز کا تعین کرنے ضروری ہے میننگ آف لائف کیا ہے، اس زندگی کا کوئی معنی، کوئی مقصد، کوئی ہدف پہلے ہی نہیں ہے. اس حوالے سے آپ دیکھیں تو اس میں بہت سارے نظریات ہیں جو پیرلل چل رہے ہیں ہیومن سوسائٹی میں اور ہیومن معاشرے میں، لوگوں میں، انسانوں میں. دوسری بات کہ آپ زندگی میں جس معنی کے قائل ہو جائیں، ابھی میں اس کی تشریح کرتا ہوں کہ معنی کیا کیا ہیں اور مختلف قسم کے لوگ کن کن مقاصد اور کن کن اہداف کے قائل ہیں. جن معنی کے قائل ہو جائیں تو اس ہدف تک پہنچنے کے لیے آپ کو اقدار کا ایک نظام بنانا پڑتا ہے تاکہ ان اقدار کی پاسداری کی جائے، ان کی حفاظت کی جائے، ان کو فالو کیا جائے. کیوں؟ تاکہ میں اپنی زندگی کے مقصد اور ہدف سے نزدیک تر ہو سکوں. ان دو چیزوں سے ہٹ کر عقیدہ اور ایمان کسی الگ بات کا نام نہیں. اب یہاں پر میں آپ میں سے آپ کے کچھ کمنٹس چاہوں گا. یہ جو تعریف میں نے بیان کی ہے یہ کلیئر ہے، نہیں کلیئر ہے، اس میں کچھ اشکال ہیں، آبجیکشنز ہیں، تو آپ بتائیے. اور بالکل ڈرنے کی بات نہیں، جو کچھ بھی دماغ میں آ رہا ہے اوپن اینڈ کھول کے بات.
یہ ڈیفینیشن اگر دی ہو تو یہ
لیکن پہلے کی ڈیفینیشن جو ہے میننگ اور ویلیو کے حوالے سے کہ عقیدہ اور ایمان جو ہے در حقیقت ہدف اور قدر کا نام ہے، یعنی زندگی کے معنی کیا ہے، معنی اور گہری باتیں، صحیح ہدف اس کے بعد کی بات ہے، اور پھر اس کا ایک نظام اقدار کہ جیسے آج کل کی لائف میں جو بات کہی جاتی ہے، آج کل کی زندگی میں جو سب سے بڑی تبدیلی آئی ہے ٹیکنالوجیکل ریولیوشن کی وجہ سے، وہ کیا یہ ہے کہ نظام اقدار درہم برہم ہو گیا ہے۔ اب اس چیز پر غور کریں کہ لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں مادیات کے حوالے سے جو پاور آ گئی ہے، تو اب ہمیں کسی قدر کو باقی رکھنے کی یا آبزرو کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ پرانے زمانے کی باتیں ہو گئی ہیں، بات لائن پہ آگے جھک کے بغیر۔ اب کیا یہ بیچارے بوڑھے بوڑھے بڑھیا ہو گئے، کچھ کر نہیں سکتے، اب ضرورت کیا ہے یہ کتاب پڑھنے کی؟ یہ ایک سوچ پیدا ہوئی ہمارے معاشرے میں، خدا کا شکر ہے کہ کم ہے، لیکن دیگر معاشروں میں بالکل پریویلنٹ ہے نا۔ ایسی بات تو یہ دو باتیں بہت اہم ہیں کہ انسان اس وقت تک کسی اقدار کے نظام کو فالو نہیں کرتا جب تک زندگی کے معنی اور ہدف کا قائل نہیں ہوتا، اور یہی دو چیزیں مل کر اس کے نظام عقیدہ اور ایمان اور فیتھ اور بلیف سسٹم کو کنسٹیٹیوٹ کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات یہاں پہ واضح ہو رہی، کلیئر ہو رہی۔ اب اس میں میں تھوڑا سا، اچھا آپ لوگوں کو ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر ہم اس قسم کے سلسلے میں جڑتے ہیں، تو جیسے میں نے کہا کہ خالی آگے ایک گھنٹے بیٹھنا اور سننا کافی نہیں ہوتا، بلکہ کئی چیزوں کا پھر آپ کو مطالعہ بھی کرنا چاہیے، باقاعدہ نوٹس بنانے چاہیے، یعنی کہ اس کو ایک کورس کے طریقے سے لے کے چلنا چاہیے، تو پھر خاصا فائدہ ہوتا ہے۔ اس ان موضوعات پر، عقیدہ اور ایمان کی تشریح اور تفسیر پر، ہمارے اسلامی اسکالرس میں جس نے سب سے زیادہ محنت کی ہے وہ شہید مطہری ہیں، اور ان کی محنت کا ایک بنیادی طور پر بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ وہ خود ایران کے اندر جس زمانے میں یہ ساری تحریک کو اٹھایا اور لے کے چل رہے تھے، اس زمانے میں یعنی کہ وہ دور تھا کہ جہاں پر ایران کا جو نوجوان تھا وہ ایک بدکار انسان اور ایک مولوی کو برابر سمجھتا تھا، یعنی اس کی نظر میں دونوں کی ویلیو برابر تھی، کہ جس طریقے سے وہ کسی اہمیت دیے جانے کے قابل نہیں ہے، اسی طریقے سے یہ بھی کسی اہمیت دیے جانے کے قابل نہیں ہے۔ اچھا، بدقسمتی سے ہم بھی شاید اتنی شدت کے ساتھ نہیں، لیکن کسی نہ کسی اعتبار سے اس جگہ پر آ گئے کہ جب ہمیں یہ بات محسوس ہو رہی ہے، خاص طور سے پڑھے لکھے انسان کو جو تھوڑا بہت پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن اس میں دو مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ آتا ہے کہ انسان کسی نہ کسی طور سے مادی اعتبار سے جب مضبوط ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر یہ ایک غلط فہمی اور اس زوم کا شکار ہو جاتا ہے کہ اب میں ہر چیز پر رائے زنی کر سکتا ہوں، چاہے وہ مذہبی کیوں نہ ہو۔ یہ ٹینڈنسی ہے نہیں، یعنی ایک شخص اس نے مذہب کچھ نہیں پڑھا، کچھ نہیں دیکھا، کوئی تحقیق نہیں کی، قرآن سے اس کا دور کا واسطہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ مادی اور مالی اعتبار سے معاشرے میں ایک مستحکم پوزیشن کا حامل ہے، لوگ اس سے جھک کے ملتے ہیں، کس وجہ سے؟ اس کی مالی حیثیت کی وجہ سے، اور وہ اس کو فار گرانٹیڈ لے لیتا ہے اپنی اس حیثیت کو کہ میں ہر موضوع پہ بات کر سکتا ہوں، اب میں خدا کے بارے میں بھی رائے زنی کر سکتا ہوں، اب میں اسلام میں بھی بول سکتا ہوں، پیغام ہر چیز کو بول سکتا ہوں۔ ایک یہ خطرناک ہے جس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہیں۔ دوسرا یہ کہ کچھ افراد کے جو پڑھنے لکھنے کے بعد جن کا ذہن روشن ہو جاتا ہے، جو کئی حقائق سے آشنا اور آگاہ ہو جاتے ہیں، وہ جب ان میں مزید کلیریفیکیشن چاہتے ہیں فرام ریلیجیس پوائنٹ آف ویو، مذہبی نقطۂ نظر سے، تو اکثر اوقات مذہبی افراد یا وہ لوگ کے جن کے بارے میں یہ توقع کی جاتی ہے کہ یہ مذہبی تعلیمات لوگوں کو دیں گے، وہ وہاں سے ایک سیٹسفیکٹری جواب نہیں مل پا رہا ہے۔ یعنی کہ یہ ہمارے پڑھے لکھے یا مادی اعتبار سے خوشحال اور آسودہ انسان جو ہے وہ ان دو مسائل میں زیادہ مبتلا ہے کہ یا تو وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ اب ہم خود سے جو چاہیں کریں جو چاہیں بولیں، یا وہ بیچارے اس جگہ میں پھنس گئے ہیں کہ ان کو کچھ باتیں سمجھ میں آئی لیکن وہ مزید آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ان کا ہاتھ پکڑنے والا، ان کو آگے بڑھانے والا کوئی نظر نہیں آ رہا، ان کو نہیں مل رہا. تو یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر جتنے بھی صاحبان میں آپ لوگ کرا رہے ہیں جن کے دماغوں کو خدا نے روشن کیا ہے عقلی اور دینی اعتبار سے، ان کی بہت بڑی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے کہ وہ ایسے تمام افراد کو سمیٹیں کہ جو بیچارے جن کے بارے میں ایک ایچ جی ویلز نے بہت اچھا جملہ کہا ہے کہ ریولیوشنریز آف دا ہاف لائٹ، یعنی ایسے انقلابی جن کے پاس آندھی روشنی ہے، پوری روشنی نہیں. تو آندھی روشنی والے جو رستہ چلنے والے یا انقلابی لوگ ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو نور کی راہ پر لے کر آئے. تو ایسے افراد میں میں سمجھتا ہوں کہ شہید مکانی کا نام جو ہے ماشاء اللہ وہ آن ٹاپ آف دا لسٹ ہے کہ جنہوں نے اس قسم کے افراد کو جمع کیا، مجتمع کیا. وہ نوجوان جو سمجھ رکھتا تھا لیکن مولویت سے بہت زیادہ پرگشتہ تھا، اور جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ ٹب میں رکھے ہوئے گندے پانی کے ساتھ جو بچہ اس میں بیٹھا ہوا تھا اس کو بھی اٹھا کے پھینک دیا. تو بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے ایک ہیں کزن دبئی میں ریئل اسٹیٹ کے کام میں کافی عرصہ سے انوالو ہیں، وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ایران سے آپ کتنے مولوی آتے ہیں اور کیسی پراپرٹی خریدتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں اور کس طریقے سے یہاں جائیدادیں بنا رہے ہیں. میں نے کہا دیکھیں مجھے اس بات سے غرض نہیں ہے، دین کا جو بنیاد ہے نہ ایران میں نہ مولوی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے دین کے حوالے سے کچھ خدمات انجام دی اس لیے ہم ان کو بدل کی نظر سے دیکھتے ہیں. ورنہ اگر آپ دین کو ایمان سے دیکھنا شروع ہو جائیں یا دین کو مولویت سے سمجھنا شروع ہو جائیں تو کہیں بھی نہیں پہنچیں گے. دین ہے توحید اور توحید کے بعد قرآن ہے، پیغمبر ہے اور اہل بیت ہے، ان سے آپ کو نزدیک ہونا ہے. مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ نعوذ باللہ دنیا کے ایک ایک مولوی کا رکھ ہو جائے، مجھے کبھی نہیں پتا. اس لیے کہ ہم نے مولویت کی راہ سے دین کو نہیں جانا. مجھے فکر اس سورس کی ہے کہ جس نے مجھے دین سمجھایا. یہ چیز باہر بولے کہ اس جگہ تک ایران کا جو نوجوان تھا وہ پہنچ چکا تھا کس ذہنیت کا، اور اس میں پھر وہاں سے ان کو نکالنا، واپس لانا، ان کو ان کے اندر مذہبی دینی الہی شعور بیدار کرنا، ان کے اندر اس قسم کے طبقے کا پیدا ہو جانا کہ جو عاشقان شہادت ہوں، اور جب اس قسم کے لوگ ہوں کہ جن سے کبھی بھی قرآن اور محجوب علاوہ جدا نہ ہوتی ہو، یہ بہت بڑا کریڈٹ ہوا. کیونکہ ہم ہمارے اچیومنٹس تو اس کے مطلب بشر اشیر کے برابر بھی نہیں. تو اس قسم کے افراد سے یعنی کہ اس میں میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ان کی کتابیں اگر آپ پڑھیں جو کافی اردو میں بھی ترجمہ ہو گئی، کہ جیسے ایک کتاب جس کو میں ریفر کرنا چاہوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں انسان کامل کے نام سے ہے، اور اس میں انہوں نے اس چیز پر ہی بحث کی ہے کہ زندگی میں کامیاب یا کامل انسان ہونے کے مختلف نظریات ہیں. اسی چیز سے ہم اس نتیجے کو بھی اخذ کر سکتے ہیں کہ میننگ آف لائف کیا ہے، یعنی کامیاب انسان، کامیاب انسان کون کہ جو زندگی کے معنی اور مقصد اور ہدف کے بارے میں کیا یا صحیح صحیح راہ پر ہے وہی کامیاب، جو صحیح راہ سے ہٹا رہا ہے وہاں کا تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا ہے، انٹرسٹنگ، اور اتنی زیادہ مشکل کتاب نہیں. تو بہرحال میں اس کی بات کر رہا تھا میننگ آف لائف کے زندگی کے معنی کے حوالے سے. تو زندگی کے معنی میں سب سے پہلی چیز جس کا تعین کیا جانا ضروری ہے وہ یہ کہ ہماری موجودہ زندگی جسم کے ختم ہو جانے کے بعد باقی رہنے والی ہے یا زندگی بھی ختم ہو جائے گی. تو یہ میننگ آف لائف میں پہلا پوائنٹ جس کی کلیریفیکیشن لازمی اور ضروری ہے وہ کیا ہے، یعنی مانا ہے کہ یہ جو میری زندگی ہے میں گزار رہا ہوں، اور یہ میری زندگی ابھی جسم مادی سے وابستہ ہے، اور ہم اس مشاہدے سے انکار نہیں کر سکتے کہ ایک مدت گزارنے کے بعد یہ جسم معافی ختم ہو جاتا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں, اس میں کسی دین مذہب کی بات تو نہیں ہے, کوئی جنرل آبزرویشن الگ ہے کہ یہ ختم ہو جاتا ہے. کیا زندگی بھی جسم کے ختم ہو جانے کے بعد ختم ہو جائے گی, یا زندگی باقی رہتی ہے جسم فقط ختم ہوتا ہے؟ یہ سب سے پہلا نقطہ ہے کہ جسے ہمیں حل کرنا ہے. کس حوالے سے؟ زندگی کے معائنہ کے حوالے سے. کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان اس بات کا قائل ہو کہ زندگی جسم کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے, اس کی معنویت کیا ہے کہ جب تک جسم باقی رہے اس وقت تک جتنے مزے ممکن ہیں سب جمع کر لو. ظاہر ہے اس کی اس کا فلسفہ یہ بنے گا کہ اگر کوئی اس بات کا قائل ہو رہا ہے کہ زندگی جسم تک ہے اور ہر انسان اپنے آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ اور منفعت حاصل کرنے کو زندگی کا ہی قائم ترین مقصد سمجھتا ہے, تو جتنے جسمانی مزے لذتیں فائدے ہیں سب کے سب سمیٹ لو قبل اس لیے کہ تمہارا جسم تمام ہو. یعنی پوری معنویت چینج ہو گئی, فلاسفی آف لائف چینج ہو گئی. اور وہ انسان جو اس بات کا قائل ہے کہ نہیں جسم زندگی تک محدود نہیں ہے, زندگی جسم تک محدود نہیں ہے بلکہ زندگی اس سے آگے بھی چلنے والی ہے, تو وہ لامحالہ کس نظریے پر آئے گا کہ مجھے اپنی پوری زندگی کا خیال رکھتے ہوئے دائمہ مرتب کرنا ہے صرف جسمانی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے. یہ بات ایکسیپٹ کر رہے ہیں اس کو؟ یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ ایک بچہ ہے جو اپنی زندگی کا اوور آل شعور نہیں رکھتا, اس کی معنویت کیا ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ کھیل سکوں اتنی تفریح کر سکوں. لیکن وہ بچہ جو اس بات کو سمجھتا ہے کہ میری آگے آنے والی زندگی ہے, اسی زندگی میں جو میرے جوانی اور بڑھاپے کے مراحل ہیں, اس زندگی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ میں اپنے بچپن اور لڑکپن میں اچھے طریقے سے پڑھ لکھ لوں, میں بہت کامیانہ سطح پر بات کرنا. یہ دو اپروچز ہیں آپ بچوں میں لیتے ہیں, یہ دو اپروچز آف لائف ہیں بچپنے سے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے کہ میں کوئی ہنر حاصل کر لوں, میں پڑھ لوں لکھ لوں تاکہ میں اپنی جوانی یا اس کے آگے وہاں آنے والے زندگی کے ادوار کو اچھے طریقے سے گزار سکوں. تو دونوں کی اپروچ میں فرق پڑ جاتا ہے کہ نہیں, کہ امتحان کا زمانہ قریب ہے, ایک بچہ باہر کھیل رہا ہوتا ہے, دوسرا کھیل کو چھوڑ کے پڑھائی کر رہا ہوتا ہے. ان دو رویوں میں فرق کس چیز نے ڈالا؟ معنویت حیات کے تصور. یعنی زندگی کی حقیقت کو ایک اس انداز سے سمجھ رہا ہے, ایک اس انداز سے سمجھ رہا ہے, اور جو ہمارا کنسپٹ ہے اباؤٹ دا میننگ آف لائف وہی ہمارے ایکشنز کو بھی ڈیٹرمن کرتا ہے, وہی ہمارے اقوال افعال اعمال کردار ساری چیزیں اسی کی بنیاد پر بنتی ہیں. اسی لیے بات کہی جاتی ہے کہ جس چیز پر ہمیں سب سے زیادہ محنت کرنا ہے, جب تک کرنا ہے, اور اس پر اگر آپ ساری زندگی جب تک کرتے رہیں تو بے فائدہ بے معنی نہیں ہے, کہ اپنے عقیدہ اور ایمان کو درست سے درست کرنا. کیونکہ ہر چیز کی وقت ویلیو اس پر ہی ڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہم میں آپ کو ظاہر کے دیکھیں, میں اس انداز سے بات نہیں کروں گا کہ جیسے کہ میں پہلے یہ ثابت کروں کہ ہم مسلمان کیوں ہیں, وہ گفتگو بہت ادھر ادھر ہو جائے گی. ہے نا, کہ جیسے ہم عقیدے پر ایک انداز گفتگو یہ ہے کہ ہم کہیں گے بالکل ہم زیرو سے شروع کریں, پھر ہم مذاہب کا تقابلی جائزہ لیں, پھر ہم آخر میں اس نتیجے پر پہنچیں گے ہم مسلمان کیوں. وہ نہیں, لیکن ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں, لیکن جس نظام کو ہم قبول کر رہے ہیں اس نظام کی معرفت میں ہمارے اندر کچھ کمزوری ہے. میں بیسیکلی اس آئیڈیا کو لے کے چلا کہ اس نظام کی جو اہل بیت کا اور قرآن کا نظام ہے اس کی معرفت اور اس کی درست تشخیص میں ہم کمزور ہیں, تو اس کو اسٹرانگ کر دیا جائے. ٹھیک ہے, یعنی کہ مذاہب کا کمپیریٹیو اسٹڈی یا پھر اس میں وہ سب ویسے ہمارے سے بات ہو. تو اب دیکھیں, میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں کسی چیز سے کہ اصل قدر و قیمت انسان کے عمل میں پیدا کس بات سے ہوتی ہے. نماز اگر ہم میدان کربلا میں دیکھیں وہاں پر تقریباً جتنے افراد تھے سب نماز پڑھ رہے تھے کہ نہیں پڑھ رہے تھے، یعنی اس جگہ پر بے نمازی لوگ تھے، ٹھیک ہے، اس جگہ پر کچھ ایسے افراد تھے کہ جو کلمہ نہیں پڑھتے تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، نمازی تھے، اپنے اپنے گھروں میں رمضان کے روزہ بھی رکھتے ہوں گے، تقریباً سب نے جو ہے حج بھی کیا ہوا ہوگا، پھر کون سی چیز تھی جو فرق ڈال رہی تھی؟ اس بات پہ تو وقت ہے، پھر فرق کس وجہ سے پڑ رہا تھا؟ یعنی کہ وہ جو حسین کے ساتھ تھے اور وہ جو حسین کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے، ان دونوں میں فرق کس چیز کی وجہ سے پیدا ہو رہا تھا؟ نماز یہ بھی پڑھ رہے تھے، وہ بھی پڑھ رہے تھے، اذانیں ادھر بھی ہو رہی تھیں، ادھر بھی ہو رہی تھیں، بلکہ حج کر کے ادھر سے بھی آ رہے تھے، سید و شہدا تو بغیر حج کیے ہو رہے تھے، کون سی چیز ان دو گروہوں میں فرق ڈال رہی تھی؟ اور اتنا بڑا فرق کہ از فرش تا عرش، یعنی وہ فرق اتنا بھی نہیں کہ دو چار درجات کا فرق ہو، کہ ایک گروہ ایسا تھا کہ جو پستی میں انتہائی اسفل السافلین میں گرا ہوا تھا، اور ایک گروہ ایسا تھا کہ جو اپنی بلندی میں آگے لین تک پہنچا رہا تھا، اور بظاہر آپ دیکھ رہے تو آمان دونوں میں کیسے، تو کیا یہ آبزرویشن ہمیں اس بات کی طرف متوجہ نہیں کرتی کہ خدا کی نظر میں انسانوں کے مقامات اور درجات کا تعین ظاہری آمان سے نہیں ہوتا؟ اگر آپ کو اس بات سے اختراع ہے تو بہن کریں کہ یہ میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں، یہ نتیجہ برآمد ہو رہا ہے کہ نہیں؟ جنگ صفین ہے، جنگ جمل ہے، ادھر بھی ہیں، وہ تو قرآن میزے پہ لے کے کھڑے ہیں، نمازیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں، یہ بھی پڑھ رہے ہیں، ان کے بھی داڑھی ہے، ان کے بھی داڑھی ہے، بولیے بھی ہے، جیسے اعمال بھی ہے، جیسے فرق کس چیز سے پڑھ رہا ہے؟ آپ کے اسی بلیف سسٹم آف فیتھ سے آپ زندگی کے کس معنی اور کس ہدف کے قائل ہیں، فرق ہمیشہ اس سے بڑھتا ہے، فرق ظاہری طور پر کچھ کر لینا نہیں پڑتا کہ میں نے نمازیں پڑھ لی، میں نے مجلسیں اٹینڈ کر لی، میں نے حج کر لیے، میں نے زکوٰۃ دے دی، میں نے خمس دے دیا، وہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، سارے کام کہاں پہنچے، کدھر ہیں، کس جگہ پائے جاتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ زندگی میں آپ کس معنی، کس ہدف کے قائل، معنویت حیات کیا ہے آپ کی نظر میں؟ فرق ہمیشہ اس سے پڑتا ہے کہ دو انسان ملے، جیسے ایک روایتوں میں بھی جملہ ملتا ہے، بلکہ اگر آپ مانی کی آداب السلام پڑھیں اس کے شروع میں آپ کو جملہ ملے گا کہ دو انسان برابر کھڑے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، ایک کی نماز عرش تک پہنچتی ہے اور ایک انسان کی نماز اس مقام سے جس پر وہ کھڑا ہے ذرہ برابر بدل نہیں ہوتی، کس چیز سے فرق پڑ رہا ہے؟ ہمیں اس پر فوکس کرنا ہے، بات واضح ہوئی کہ عقیدہ اور ایمان حقیقتا اس معنویت کی طرف متوجہ کرنے کی چیز ہے کہ جو انسانی زندگی میں ویلیو ایڈ کرتی ہے، زندگی کو ویلیوبل بناتی ہے، ہیومن پرسنالٹی کو قابل قدر بناتی ہے، یہ ہے عقیدہ اور ایمان، اور اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں اس پر جتنی محنت کی جائے، زندگی کے آخری لمحے تک کی جائے تو بھی کام ہے، یہ سفر انسان کی معرفت کا، انسان کی سمجھ کا، شعور کی بلندی کا کبھی ختم نہیں ہوتا، ہمیشہ جاری ہوتا ہے، تو یہ بات واضح ہوئی کہ میننگ ان لائف، سرچ فار میننگ ان لائف، اس سوال کو اپنے سے بار بار کریں کہ میرے لیے میری زندگی کی معنویت کیا ہے، میں کیوں زندگی گزار رہا ہوں، میں کیوں زندہ ہوں، یعنی ہمیں یہ سوال جو ہے روزانہ اپنے آپ سے کرنا چاہیے، رات کو سوتے وقت، بستر پہ جاتے وقت، کہ میں کیوں زندہ ہوں، اور اگر مجھے زندگی کا کوئی معنی سمجھ میں آ رہا ہے تو کیا میں اس کے مطابق زندہ ہوں یا اس کے برخلاف زندہ ہوں؟ جو اپنی زندگی کے معنی کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ مومن ہے، اور جو معنی کو سمجھتے ہوئے اس کے برخلاف زندگی گزارتا ہے وہ منافق ہے۔ تو زندگی مومنانہ بسر ہو رہی ہے کہ منافقانہ بسر ہو رہی ہے؟ یہ کوشچن ہمیں روزانہ کرنا ہے اپنے آپ سے، دن گزارنے کے بعد بستر پہ لیٹتے ہوئے، سوتے ہوئے۔ تو ہمارا بلیف سسٹم، ہمارا فیتھ کیا ہے؟ سرچ فار میننگ ان لائف، اور یہ چیز ہمیشہ اویلیبل فار امپروومنٹ ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ آج مجھے زندگی کی جو معنویت سمجھ میں آ گئی وہ کامل ہے، نہیں، کل محنت کروں گا اس سے بہتر، پرسوں اس سے بہتر۔ اور اسی چیز کو حدیث میں بیان کیا گیا کہ وہ شخص جس کے دو دن برابر گزر جائیں تو ہوا معبود، یعنی وہ انسان جو ہے وہ بابر ہو گیا، خرد برد ہو گئی اس کی زندگی۔ کہ دین جو ہے وہ اس چیز کا بھی قائل نہیں ہے کہ تمہارا اگلا دن پچھلے دن سے بہتر تو نہیں ہے، کنٹینیوس امپروومنٹ۔ لیکن آپ سمجھ گئے کہ کنٹینیوس امپروومنٹ کا مطلب یہ نہیں آتا کہ 17 رکعت نماز پڑھی تو کل بھی پڑھ لوں۔ آپ نے 17 رکعت نماز کی کل جو کوالٹی تھی، اگلے دن اسی 17 رکعت کی کوالٹی میں امپروومنٹ آنی چاہیے۔ یہ پابندی ہوگی، آپ کوانٹیٹی بڑھا دیں اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جو آپ کر رہے ہیں اس کی کوالٹی میں مسلسل بہتری آنی چاہیے۔ اور وہ امپروومنٹ ڈیپینڈنٹ کس پر ہے؟ فنکشن کس کا ہے؟ کہ ہم زندگی کے معنی کی کتنی معرفت رکھتے ہیں۔ جتنی معرفت بہتر ہوتی جائے گی اتنی کوالٹی آف پرسن، کوالٹی آف کیریکٹر، کوالٹی آف ایکشنز، ہر چیز کو بہت بہتر ہوتی جائے گی۔ اس وجہ سے عقیدہ اور ایمان کی جو اہمیت ہے وہ بنیادی اور قریبی ہے۔ اور اسی وجہ سے ایمان متفرع ہیں، پر ایمان متفرع کا کیا مطلب ہے؟ کہ عمل ایمان سے نکلتا ہے، عمل جو ہے وہ ایمان سے برآمد ہوتا ہے، عمل الگ سے اونچی نہیں ہے۔ جیسا ایمان، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے قرآن کریم نے بہت خوبصورت لفظ استعمال کیا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت 86-87 ایسے ہی ہے کہ قل کلٌ یعملُ علی شاکلتہ، کہ پیغمبر کہہ دو کہ ہر شخص عمل کرتا ہے اپنی شاکلہ کے مطابق۔ شاکلہ کیا چیز ہے؟ انسان کی حقیقی شکل اس کے اندر پڑ جاتی ہے، کہ جو اس کے نفس کی اصل حالت اور حقیقت ہے عمل اس کے مطابق ہی ہوتا ہے، الگ سے نہیں ہوتا۔ لوگ پریٹینڈ ضرور کرتے ہیں، دکھاتے ضرور ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، لیکن اس عمل کی کوالٹی اتنی ہی ہوتی ہے جتنی اس شخصیت کی کوالٹی ہے، جتنی میری پرسنالٹی کی کا معیار ہے اتنا ہی معیار میرے عمل کا بھی ہوتا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا، کیونکہ العلم امام العمل، علم و معرفت امام ہے اور عمل اس کا معموم اور تابع ہے، الٹا نہیں ہے۔ ہم جو اکثر ایک کوشش کرتے ہیں کہ عمل کو آگے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں، یہ حدیث امام کہ العلم امام العمل، علم عمل کا امام ہے۔ جس درجے پر علم و معرفت ہوگی اسی درجے پر عمل ہوگا، اس سے زیادہ اگر کوئی عمل کرنا چاہے گا تو یا وہ ریاکاری کے زمرے میں آ جائے گا یا منافقت ہو جائے گا۔ تو یہ پہلی چیز جس کو اپنے ذہن میں، دماغ میں اچھے طریقے سے بسا لینا ہے، اور روزانہ اپنے آپ کو اس کی تاکید اور تلقین کرنا ہے کہ میری زندگی کی معنویت کیا ہے، میں زندگی کیوں گزارتا ہوں، میں کیوں زندہ ہوں، اور میں اس سے کیا مقصد اور ہدف حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مختلف لوگ کیا کہتے ہیں، ये नजरिया तो खैर बिल्कुल ही घटिया है हमारे एतबार से, तकरीबन मैं ये कहता हूँ कि नाकाबिले कबूल है, तो गलत नहीं है कि जिंदगी जो है वो सिर्फ मादियात में महदूद है। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे दुनिया के जो मटीरियलिज्म और इस कस्म के नजरियात के हामी हैं, लेकिन ये बिल्कुल बुजुर्ग बात है। यानी कि मैं इसको अगर ये कहूँ कि हर इंसान अपने अंदर से इस बात को समझता है कि ये बात गलत है, तो शायद बेजानी होगी। यानी आप हटा दीजिएगा, आप तक कोई अकीदा पहुँचाएंगे नहीं पहुँचाएंगे, आप अपने आप पे खुद गौर करें और सोचें अपने दिल के अंदर कि क्या मैं ख़त्म हो जाने के लिए पैदा हूँ, आपको हमेशा जवाब मिलेगा नहीं। यानी हर इंसान अपने दिल में उतर कर अपने आप से सवाल करें कि क्या मैं ख़त्म होने के लिए पैदा हो गया, मैं महसूस करता हूँ कि मैं ख़त्म हो जाऊँगा मौत के बाद, आपको हमेशा जवाब मिलेगा नहीं। मुझे अगर चाहिए मालूम नहीं है कि मैं किस हालत में जिंदा रहूंगा जिसम के रुखसत हो जाने के बाद, लेकिन मैं ख़त्म नहीं हूँ, इन सम फॉर्म इन सम शेप आई विल कंटिन्यू टू लिव ऑन। ये एहसास हर इंसान के पास होता है, कोई इंसान इस बात का कायल नहीं है। आप बर्मला किसी से पूछ के देखिए कि क्या तुम ये समझते हो अपने दिल में कि तुम ख़त्म हो जाओगे मौत के बाद, कहेगा नहीं। अगर से कि मुझे तफसीलात के लिए नहीं कि मैं जिस्मानी मौत के बाद कैसे जिंदा रहूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ख़त्म हो जाऊंगा, मेरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। और इसी चीज़ को पैगंबर अकरम ने बयान फरमाया, जनाब नबी अलैहिस्सलाम से जुमला है कि तुम लिलबका, कि तुम बाकी रहने के लिए खल्क हुए हो, वला खुलक तुम लिलफना, अल्लाह ने तुम्हें फना करने के लिए खल्क नहीं किया, बल अंतुम तुम तफयूना मिना दार इलदार, लेकिन इस हयात के दौरानिये में तुम एक घर से दूसरे घर में मुंतकिल किए जाते रहोगे। कि इस वक्त दार दुनिया में है, अगले मरहले पर दार आखिरत में पहुंच जाएंगे, उससे अगले मरहले पर फिर किसी और जगह पहुंचेंगे, और ये जिंदगी का सफर यूं ही जारी रहेगा। तो इस वजह से जो मीनिंग ऑफ लाइफ के हवाले से हमारे उलमा पुरानी और अहले बैत की तालीमात के निचोड़ के तौर पर जुमला बयान करते हैं कि इंसान अलिये मुतअल्लिक है। अब इसको थोड़ा सा अगर मार्कर हो तो मैं लिख दूँ, कुरान की नजर में, दीन की नजर में, पैगंबर और आले पैगंबर की नजर में इंसान क्या है? एक ऐसी मखलूक है कि जो हमेशा जिंदा रहेगी, जिसे खुदा ने अपनी सिफत हड़ी का मजहर बनाया है, हमेशा जिंदा रहने वाला है इंसान, कभी खत्म होने वाली मखलूक नहीं। और मुतअल्लिक का मतलब ये कि इंसान पैदाइशी तौर पर अपने इलाह और अपने माबूद का शऊर रखता है कि मेरा कोई माबूद है, किसी ने मुझे पैदा किया है, किसी ने मुझे जिंदगी दी है। ये अकीदे की बिल्कुल बुनियादी बात है फेथ की, कि इंसान कोई भी इंसान किसी भी जगह पैदा होता है, लेकिन आप उससे पूछेंगे जिंदगी तुमने खुद बनाई है, ये तुम्हारी अपनी ईजाद है, پیدا نہیں. مجھے یہ جسم، یہ زندگی، یہ حیات کسی نے دی ہے. اب اگر آپ اس آرگومنٹ کو آگے بڑھائیں کہ جس نے تمہیں حیات دی ہے اس نے تمہارے ساتھ اچھائی کی ہے کہ بری کی ہے؟ اگر کوئی چیز دی جاتی ہے تو مختلف اس کے آئیڈیاز ہوتے ہیں، ایک تحفہ دینے کے، گفٹ دینے کے، کچھ بھی دینے. جس نے تمہیں یہ زندگی دی ہے تمہیں کیا محسوس ہوتا ہے زندگی کی نعمت کو استعمال کرنے کے بعد کہ اس نے تمہارے ساتھ اچھائی کی، تو تمہارے ساتھ بھلا کرنا چاہتا ہے، برا کرنا چاہتا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر مور دین 90% افراد ہی کہیں گے کہ یہ زندگی ہمیں، یقیناً ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں زندگی دی ہے اس نے ہم پر انعامات بہت زیادہ کیے ہیں، اس نے ہمارے لیے اس میں بھلائی اور نعمتیں اور لذتیں اور ہر چیز بہت زیادہ رکھی ہے. تو اگر ہم اس کے بارے میں سوچنا چاہیں تو یہی سوچیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ کچھ اچھا کرنا چاہتا ہے، اسے ہمارے ساتھ کچھ ہمدردی ہے، وہ ہماری بھلائی کی طرف متوجہ ہے. تو یہاں سے آپ سوچیے، یعنی جیسے وہی میں کہہ رہا تھا کہ بالکل عقیدے کی جو ابتدائی الف بے ہے، جو اس کی سیڑھیاں ہیں، بالکل شروع کی وہ یوں بننا شروع کی، عقیدے کا تانا بانا، اس کی شکل یہاں سے بننا شروع کی. وہ افراد کہ جو اپنے عقیدہ اور ایمان کی ڈیولپمنٹ میں ان مراحل سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا عقیدہ اور ایمان بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے. یعنی جس طریقے سے زمانے پیغمبر میں سلمان یا ابو ذر یا عمار، اس قسم کے افراد کے جو حضور کے آنے سے پہلے ان مسائل پہ سوچا کرتے تھے، ان لوگوں کے اندر حضور کی آمد کے بعد، پیغمبر کے ظاہر ہونے کے بعد، انہوں نے ہی اپنے ایمان میں غیر معمولی مضبوطی کا مظاہرہ کیا. اور وہ لوگ کے جو پہلے یوں زندگی گزار رہے تھے، اب بہت ساری یعنی کہ ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے نا کہ ایک شخص آیا، آپ کو وہ شخص اچھا لگا، آپ نے کہا اس کی بات مان لیتے ہیں، زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی کہ اس شخص کی بات پر غور کرنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. کہ پہلے یعنی ہونا کیا چاہیے تھا کہ پیغمبر نے اگر ایک بات رکھی تو صحیح معنوں میں جو ایمان لانے والا ہے اسے ہی کرنا چاہیے کہ پیغمبر کی شخصیت کو بات سے الگ کر دے تھوڑی دیر کے لیے، چاہے وضو جتنے اچھے لگ رہے ہوں، صادق اور امین اور خوش خود، سب بہت بہت اچھا ہے، لیکن جب میں ان کی بات پہ غور کر رہا ہوں تو ابھی شخصیت کو الگ کر دوں اور صرف بات پر عادلانہ اور حکیمانہ انداز سے غور کر دوں. لیکن اس کی صلاحیت ہوتی کتنے لوگوں میں؟ اس مرحلے کو سر کرنے کی، اس مقام تک پہنچنے کی صلاحیت بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے. زیادہ تر افراد شخصیت سے متاثر ہو کر بات مان رہے ہیں. اسی وجہ سے جب شخصیت کا سحر کسی نہ کسی وجہ سے کم ہو جاتا ہے تو بات بھی ختم ہو جاتی ہے. کہ جب ہم نے یہ چیز دیکھی کہ حضور کی رحلت کا زمانہ جب قریب آتا گیا تو پھر ہم جتنے لوگ تھے مختلف قسم کے، سب کے سب اپنے اپنے انفرادی ایجنڈوں کے ریسرچ کرتے ہیں. اور صحیح معنوں میں پیغمبر کے نظام پر باقی رہنے والے لوگ وہ تھوڑے رہ گئے. یہ وہی مسئلہ ہے، یعنی یہ کہا ہے یہ وہی عقیدے اور ایمان کی بنیادوں میں کمزوری ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنا عقیدہ اور اپنا ایمان مضبوط اور مستحکم کریں تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے، سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ اس بات کو، اس بائنریت کو سمجھیں، اس کے تمام ابہامات کو اپنے ذہن میں کلیئر کریں، شخصیت کو ہٹا کے جس سے آپ بات سن رہے ہیں. میں بات کر رہا تھا بہرحال حی متعلق، حی یعنی زندہ، متعلق یعنی ہر انسان اپنے الہ اور اپنے معبود کا فطری شعور رکھتا ہے. یہ دو باتیں انسان کے نظام عقیدہ اور ایمان میں بنیادی اہمیت کی حامل ہیں. کیونکہ میں مجھے اگر یہ بات پتہ ہے کہ مجھے اس جسم کے ختم ہونے کے بعد زندہ رہنا ہے تو ظاہر ہے میرا رویہ بدل جائے گا. اگر مجھے یہ بات پتا ہے کہ اگلی زندگی میں میری نیکیاں کام آئیں گی تو میں نیکیوں کی طرف زیادہ جاؤں گا. اگر مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگلی زندگی میں میری خامیاں خرابیاں برائیاں میرے لیے مشکل اور مصیبت کا باعث بنیں گی تو میں حتی الامکان ان کے دور کرنے کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ سارے کے سارے جو آپ کے اعمال نمودار ہو رہے ہیں کہاں سے نمودار ہو رہے ہیں؟ آپ کی معرفت سے، آپ کے شعور حیات سے، اور اسی چیز کا نام ہے انسان کا ایمان اور اس کا عقیدہ۔ اس کا مطلب سمجھ لیں، میننگ آف لائف، زندگی کو ہم کیا معنی پہناتے ہیں، زندگی کو ہم کیا سمجھتے ہیں، ہر چیز کا تعین اسی بنیاد پر ہے۔ اور جب ہم زندگی کو ایک معنی پہناتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم ایک نظام اقدار وضع کرتے ہیں۔ کیوں؟ The values which make life more meaningful، یعنی وہ اقدار جو ہمیں ہمارے پرسیوڈ میننگ سے نزدیک تر کر سکیں۔ جن لوگوں نے زندگی کے معنی کیا سمجھے، حصول ریاست و شہرت و مال ہے نا، اس کو دنیا میں بکثرت ایسے افراد کہ جو مال اور ریاست اور انسانوں پر اپنا قبضہ کرنا اس کو زندگی کا اہم سمجھتے ہیں، انہوں نے آپ دیکھیں کہ کون سے نظام اقدار وضع کیے ہیں۔ سارے نظام وہ ہیں جو ان کے مقصد کو پہلے پہنچاتے ہیں۔ غور کریں، ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ صرف اس پہ غور کیجئے، انٹرٹینمنٹ کے نام پر جو کچھ میرے اور آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اس کی کبھی گہرائیوں میں جا کے سوچیں کہ کیا چیز ہے یہ سارا کا سارا، جو اس کو اتنی بڑی انڈسٹری کی شکل دینا، اس کو پوری دنیا میں پھیلا دینا تاکہ لوگ جب ہماری خدمت کر کے فارغ ہوں تو اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے میں مصروف ہو جائیں، اور ان کو کوئی ایسی بات نہ سمجھ میں آئے کہ جو ہمارے مقصد سے ہٹا کے ان کو کہیں اور لے جائیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ پہلے تو 8 گھنٹے ویسے ہی برباد ہوئے، 10 گھنٹے ان کے نظام کی خدمت کر کے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد جب ہم تھکے آ رہے گھر آئے، اب ہو سکتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ نہ ہو تو ہم قرآن پڑھ لیں، اگر یہ ٹی وی اور فلمیں اور یہ سب چیزیں نہ ہوں تو ہم ہو سکتا ہے نجم برابر پڑھ لیں۔ لیکن ان کی موجودگی میں تقریباً یہ امکانات معدوم ہو جاتے ہیں کہ آپ تھک گئے، تھوڑا سا خبریں سن لیں، تھوڑا سا یہ دیکھ لیں، تھوڑا سا وہ دیکھ لیں، 3-4 گھنٹے صاحب پتہ۔ آپ دیکھیں کہ جو ویلیوز کا سسٹم ہے، یہ جس نے یہ نظام بنایا ہے اور اس نظام کے اندر سارے انسانوں کو لگایا ہے کولو کے بیل کی طرح سے، اس نے پورا ویلیو سسٹم بھی اس کے ساتھ ایسا جنریٹ کیا ہے کہ وہ سب کے سب لوگ میرے بنائے ہوئے نظام کے لیے زیادہ سے زیادہ کارآمد ہوں اور کبھی بھی اس سے رسی کو اڑا کے نہ بھاگ سکے۔ شیطان اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہے کہ انسان اگر گناہ میں مبتلا ایک دفعہ ہو گیا نا تو اس کا خدا کی طرف لوٹنا اتنا ہی مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے گناہ اور فضولیات کے چکر میں پھنسا دو، بس پھر یہ ادھر ہی آئے گا، اس سے آگے پیچھے جانے کی اس میں ہمت اور سکت بچے گی نہیں۔ تو ویلیوز کہ ہمیں اس کی اہمیت کو ہرگز ہرگز کم نہیں سمجھنا ہے کہ آپ کے پاس ایک ویلیو کیا ہے، بڑوں کا ادب کرنا، اس قدر کو معاشرے میں ہمیشہ قائم رہنا چاہیے۔ ہمارے پاس ایک ویلیو کیا ہے، کمزور ضعیف کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، ایکسپلوئٹ کرنا نہیں۔ یعنی جو دوسرا نظام ہے وہ کیا سکھاتا ہے کہ جو کمزور نظر آئے اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا، لیکن پیغمبروں کا نظام کیا سکھاتا ہے کہ جو کمزور اور ضعیف نظر آئے اس کو طاقتور بنانے کے لیے محنت کرنا، اس کو اوپر اٹھاؤ، جو کمتر درجے کا انسان نظر آئے اس کو بہتر انسان بنانے کی کوشش کرو۔ تو یہ ساری ویلیوز، اچھا ہمارے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ابھی تک ایسا نظام ڈیولپ نہیں ہو رہا ہے جو ہم ان کے مقابلے میں لا کے پیش کر سکیں. ہم لوگ خود ہی اپنے آپ کو اس حد تک کمٹ نہیں کر پاتے کہ ہم ایک ایسی زندگی پیش کر سکیں گے جو ان کی بنائی ہوئی زندگی کے مقابلے میں سامنے لائی جا سکے. ہمارے پاس نہیں ہے, یعنی ہے بھی تو بہت اسکیٹرڈ ہے, اور اس کے اندر بھی کئی سارے ایسے مسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے عام طور سے انسان اس سے قریب نہیں آ پاتے. کچھ فیبریکیٹڈ ہیں, کچھ ریئل ہیں. یعنی جیسے کہ مثال ہے کہ بہت جو اچھے افراد ہمارے یہاں ہیں ان کے بارے میں بھی ایک پروپیگنڈا کیا کر دیا گیا کہ یہ لوگ ہر واپس لڑنے مرنے کو تیار رہتے ہیں. ان کا سب سے محبوب مشغلہ کیا ہے؟ مرنا و مارنا. اچھا, اس کو تقویت کس سے ملتی ہے؟ کہ آپ جو ہیں اپنے جتنے نوجوانوں کی تصویر بناتے ہیں وہ ہاتھ میں رائفل ضرور لیے ہو. اب ہم بھی تو ان کے ہی پروپیگنڈے کو مضبوط کر رہے ہیں کہ ہم اس چیز کو سامنے نہیں لاتے کہ انسانوں کے درمیان محبت کو زیادہ فروغ دیا جائے. کہ دین کیا ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر کوئی دوسرے مذہب کا لوگ ہیں کہ انسان ہیں لوگ تو ان کو ہم بالکل نجس قرار دے کے یا رامدہ درگاہ قرار دے کے ان کو دھتکار دیں. جی تو یہ بات نہیں ہوتا, ورنہ تو پیغمبر پہلی دفعہ کبھی ملتے ہی, کیونکہ پیغمبر تو جس معاشرے میں آتے ہیں وہ پورا کا پورا معاشرہ کافر اور مشرک ہوتا ہے. یعنی ان موسٹ آف دا کیسز سوائے پیغمبر کے یا ان کے قریب ترین چند افراد کے کوئی وہاں پہ مومن تو ہوتے ہی نہیں. لیکن انہوں نے کس طریقے سے ان کے ساتھ ڈیلنگ کی, کس طریقے سے ان کو اپنے سے قریب لائے, کیسے اپنا کریکٹر پیش کیا. ہم بدقسمتی سے ایسا کوئی نظام ڈیولپ کرنے سے پاس ہیں, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر کہ ہمارا جو اصل نظام عقیدہ اور معرفت اور ایمان ہے اس میں بہت زیادہ کمزوریاں پائی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ ایک نقطہ ہے کہ جو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اچھے طریقے سے سمجھیں کہ ہماری جو بھی آؤٹ ورڈ خرابیاں ہیں, ہمارے عمل میں خرابی ہے, اس کی کمزوری کہاں پر ہے؟ ہماری معرفت میں, ہمارے فہم و شعور زندگی میں اس کی کمزوری. ہم اس کو جتنا بہتر سے بہتر کریں گے اتنا ہی وہ ساری خامیاں اور وہ سارے مسائل دور ہوتے چلیں گے. ٹھیک ہے, یہ دو باتیں میں نے آپ کے خدمت میں رکھی ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو سمجھ لیا ہوگا. پھر بھی کوئی سوال ہے تو ضرور کریں کہ میننگ ان لائف آپ سمجھ گئے, زندگی کا معنی کیا ہے, مقصد کیا ہے, کیوں میں زندہ ہوں, کس چیز کے لیے زندہ ہوں, کس راہ پہ چل رہا ہوں اپنی زندگی میں. اور میں نے آپ کے سامنے ایک جو جملہ ہے وہ نقل کر دیا کہ میننگ ان لائف بنیادی طور پر دو چیزوں پر مشتمل ہے. پہلی یہ کہ مجھے ہمیشہ زندہ رہنا ہے, اور اس زندگی میں بھی ایسے اقدامات کرنے ہیں جو میری اوور آل لائف کے لیے مفید و کرام ہے, نہ کہ صرف اس مادی زندگی کے لیے. کوئی جو میں آپ کو مثال دی کہ وہ بچہ جو سمجھ رکھتا ہے کہ میں اب کبھی بچپنے میں جو کام کروں گا وہ میری آگے آنے والی زندگی پر اثر انداز ہوں گے, تو وہ کھیل اور تفریح کو چھوڑ کے پڑھنے بیٹھ جاتا ہے. اسی طریقے سے وہ انسان کہ جو اس بات کی سمجھ رکھتا ہے کہ میری آئندہ آنے والی زندگی میری موجودہ زندگی پر ڈیپینڈنٹ ہے, تو وہ ہمیشہ یہاں بھی لذتوں کو چھوڑ کر ان کاموں میں مشغول رہنا ہے جو اوور آل لائف کو بہتر بنا سکے. نہیں, دوسری طرف وہ اس زون میں مبتلا ہے کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے, وہ اس زون میں مبتلا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں.
اس کے بیچ میں ایک بات یہ ہے کہ جاننے کے باوجود جو عمل پھر نہیں کرتا, ایک تو یہ جانتا ہے کہ جاننے کے باوجود عمل نہیں کرتا, وہ نفاق کے زمرے کے اندر آپ کو بس سکتا ہے. یہاں پر ابھی جو آپ کنکلوڈ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری جتنی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوتی چلی جائے گی دین کے بارے میں, اور ہماری میننگ کے بارے میں, زندگی کی میننگ کے بارے میں, نہیں ہمارے عمل کے اندر بہتری آنا شروع ہو جائے گی,
ہر چیز بہتر ہو جائے
گی. یہ چیز خود نفاق کو ختم کرے گی یا
دیکھیے یہ جو مرحلہ ہے کہ انسان کو صحیح بات پتہ چلی, اور وہاں پر یوں سمجھ لیجیے کہ اگر ہم اس کے گراف بنائیں کہ ہم اگر ایسے آ رہے ہیں, یعنی ہم اس طریقے سے زیرو سے ہم نے اپنی زندگی کا سفر اسٹارٹ کیا, ہم پازیٹیو سائڈ پر تھوڑا سا آگے ہیں, یہاں پر ایک کریٹیکل پوائنٹ آ جاتا ہے. اس کریٹیکل پوائنٹ پر پہنچ کر انسان کو اپنا فیصلہ دینا پڑتا ہے کہ میں حق کے ساتھ ہوں یا نہیں. زندگی ہر شخص یہ فیصلہ ضرور مانگتی ہے, یہ جملہ بھی بتایا جاتا تھا, کسی نہ کسی مرحلے پر اپنی زندگی میں ہمیں یہ فیصلہ لازمی کرنا پڑتا ہے, اپنا ڈیسیشن دینا پڑتا ہے کہ میں کس طرف ہوں یا اس طرف ہوں, خدا کے ساتھ ہوں یا تاغوت کے ساتھ ہوں, ولایت کرسی کے آخر میں ولایت خدا میں ہوں یا ولایت تاغوت میں. اس ڈیسیشن پر, اس ڈیسیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب آپ ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے. یہ اگر آپ گراف کے اعتبار سے بھی دیکھیں نا, یہ پازیٹیو ہے یہ نیگیٹو ہے, پر یہ دونوں پازیٹیو ہیں کہ انسان کی جو ایمانی ترقی ہے وہ پلس پلس ہے, یہ نفاق ہے. پلس رکھنے کے باوجود اس نے جو ہمت کا مظاہرہ نہیں کیا, جو حق کی حمایت کی ہمت بھی چاہیے ہوتی ہے. سب سے پہلی ہمت کیا ہے کہ اپنی خواہشات کو رد کرنا, سب سے پہلی ہمت تو یہ بھی چاہیے ہوگی. اس کے بعد یہ کہ مختلف قسم کے جو ریزسٹنس انٹرنل اور ایکسٹرنل ہیں ان کا مقابلہ کرنا, وہ ہمت نہیں ہے. مفادات پہ پڑ گیا, خواہشات پہ پڑ گیا, اس نے اپنا فیصلہ نہیں دیا کہ میں ولایت خدا میں جانا چاہتا ہوں. پھر ایسے آپ زمانے پیغمبر کو لکھیں کہ جن لوگوں نے پیغمبر کے ذریعے سے ولایت خدا کو قبول کیا تو انہیں اپنی جانیں بھی دینا پڑی, گھر بار بھی گئے, شروع میں تو ہر قسم کی مشکلات ہیں. تو اب یہ ڈسیشن جو نہیں لے رہا, جس نے لے لیا وہ اس ریزن میں چلا گیا, یہ ایمان ہے. جس نے یہ ڈسیشن نہیں لیا وہ نیچے آ گیا, یعنی ابھی اس کے پاس ایک چیز پلس ہے لیکن وہ مائنس میں جا رہا ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ یوں آ جائے گا. تھوڑی دیر بعد, زیادہ ایسا نہیں ہوگا. یعنی سمجھیں یہاں نفاق کے بعد اگر انسان خدا نہ خواستہ نیگیٹو زون میں آ گیا تو اس کے لیے دوبارہ اٹھنا بہت مشکل کام ہے, ایزی نہیں. یہاں سے پھر اوپر جانا مشکل ہے اگر اس چیز کو آپ کہیے تو, یہاں سے دوبارہ رائز ہونا یہ توبہ ہے. لیکن یہ توبہ کی توفیق بھی بس سمجھیں تھوڑے سے ہی نیچے تک رہتی ہے, زیادہ نیچے چلے گا تو بہت مشکل ہو جائے گی. اور اگر خدا نہ خواستہ ادھر سے سلائڈ کر کے اس طرف آ گئے پھر تو بہت ہی زیادہ
مشکل
سمجھ لیجیے. میننگ یہاں پر یہ جو آپ کا ابتدائی مرحلہ ہے کہ جس میں آپ اپنی میننگ کو ڈیٹرمن کر رہے ہیں, آپ نے اس کو مطلب یہ رہتا نا ہمیشہ ہے, لیکن آپ نے پہلے ڈیٹرمن کیا, آپ ایک کریٹیکل پوائنٹ پہ پہنچے, اس کریٹیکل پوائنٹ پہ آپ سے فیصلہ مانگا گیا ولایت خدا یا غیر, ہم نے فیصلہ دے دیا ولایت خدا میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں, یہی گناہ ختم ہو جائیں گے. ابھی ہیں الذین آمنوا, یعنی کہ جن کو ولایت, جن کی خدا کے ذمہ ہے, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور, یعنی اس مومن کے لیے جو ولایت خدا میں آتا ہے اس کے لیے بھی ظلمتیں ہیں, لیکن ولایت خدا میں آنے کی وجہ سے اب وہ مسلسل ظلمت سے دور کی طرف جا رہا ہے. والذین کفروا, کفارہ کا مطلب انکار کرنا ہوتا ہے, جنہوں نے خدا کی اس پیشکش کا انکار کر دیا کہ مجھے آپ کی ولایت نہیں چاہیے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت, آٹومیٹک نتیجہ کیا برآمد ہوگا کہ وہ ولایت طاغوت میں چلے جائیں گے. یخرجونہم من النور الی الظلمات, ابھی ایسا نہیں کہ اس کے پاس نور نہیں ہے لیکن اس کا سفر نور سے ظلمت, یہ ہے. تو وہ شخص کے جو صحیح حق رکھنے کے بعد کم ہمتی کا مظاہرہ کرتا ہے کسی کی بنیاد پر، وہ منافق، منافق سب میں بالکل مشرک، اور جو اس عزم کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ ٹھیک ہے میں خدا کی ولایت کے سائے میں رہوں گا، تو وہ مسلسل اس کی ہر چیز ترقی کرتی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے کام پہ پہنچے۔ صحیح ان شاء اللہ آئندہ، کیونکہ پھر اب یہ کچھ چیزیں کیا اپنے قرآن کریم کے حوالے سے کچھ باتیں پھر میں ڈسکس کروں کہ عقیدہ قرآن کریم کی نظر میں ہے کیا، عقیدہ یعنی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کسی نظریے کو قبول کر لیں، بلکہ عقیدہ بنیادی طور پر نظریہ ہے، عمل ہے اور صفت ہے۔ نظریہ یعنی معرفت، معرفت کے نتیجے میں عمل، اور عمل کے نتیجے میں صفت کا پتہ ہونا، اس چیز کا نام ہے عقیدہ و ایمان۔ انشاءاللہ میں اس پر بات آگے چلے۔ اس کے باوجود تم قائم کر سکتے ہو. تم اپنی فطرت میں صحیح اور غلط اور حق و باطل کا شعور لے کر پیدا ہوئے ہو. ضروری نہیں کہ کسی مکتب مدرسے میں جا کے پڑھو. پھر تم کیسے کہہ رہے ہو کہ مجھے علم نہیں؟ تو تم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہو, کیونکہ انسان تو پیدائشی طور پہ عالم ہوتا ہے. تم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہو, تم پھنس و خاشاک کے مانند ہو جو ہواؤں کے ساتھ اور سیل رواں کے ساتھ اڑتا رہتا ہے. یہ بھی لگتا ہے مطلب جو یہ جہل کے مقابلے فخر ہے, جو علم رکھنے کے بعد اپنے علم کے مطابق زندگی گزارے وہ عاقل, اور جو علم رکھتے ہوئے اس کے مخالف رستے کو اپنا کے بجائے. ایک حد تک تو جہل اسے کہتے ہیں,
اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے بڑا خطرہ امت کو منافق سے ہے. یہ حدیث سے آپ کی سورہ مائدہ کے ساتھ احتجاج دین کمپلیٹ ہو گیا اور آج کے بعد جو ہے وہ تمہیں کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت ہے, اب تم مجھ سے ڈرنا. اس کو شیخ اٹھارے نے ایسے ہی جو ہے اس کی طرف تفصیل کی ہے کہ اس سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب کسی اور سے مت ڈرنا, اب مجھ سے ڈرنا اس اسٹیج کے بعد, یعنی جو چیزیں تمہیں پتہ چل چکی ہیں اس کے اوپر عمل کرنا.
آپ منافق کی ڈیفینیشن یہ پڑھیں گے کہ وہ پہلے مومن ہوا, پہلے ایمان لایا, ایمان لانے کے بعد اس نے غلط بات کیا. منافق اس کو نہیں کہتے کہ جو شروع سے غلط بات سمجھ رہا ہے. بالکل چیز میں آپ کو یہاں دکھائی تھا, ایک جگہ پہ پہنچا اور پہنچنے کے بعد جب وہ کریٹیکل جنکچر آیا ٹو گیو ہز اون ڈیسیژن, وہاں اس نے غلط فیصلہ کر لیا. اس کی اگر ہم مثال دیکھنا چاہیں نا, بہترین مثال ہے ایک کمپیریزن ہو اور ہمارے ساتھ میں بہترین مثال اگر آپ اس چیز کو سمجھنا چاہیں, دونوں اس کریٹیکل پوائنٹ پہ پہنچے, ایک کا فیصلہ ادھر تھا ایک کا فیصلہ ادھر, اور اس کے نتیجے میں دونوں کے نتائج میں بالکل وہی جیسے میں نے کہا نا فرش سے عرش کو ڈفرینس آئی. تو اس حوالے سے میں بہت زیادہ متوجہ رہنا ہے کہ میں فیصلہ کیا دے رہا ہوں, اور یہ زندگی آپ سے یہ فیصلہ ضرور لیتی ہے, اور میرا اور آپ کا جو بھی حیات کا تعین ہے نا مقامات کا, وہ اس فیصلے پر ہی منحصر ہوتا ہے جو ہم نے کبھی نہ کبھی ضرور صادر کیا ہوگا. میرے خدا بندوں کے ساتھ معاملہ ان کے اس دیے ہوئے فیصلے کی بنیاد پہ کرتا ہے. وہ لوگ جو خاص طور سے اپنی زندگی کے آخری مراحل سے نزدیک ہوتے جاتے ہیں وہ اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے لائف کے کریٹیکل پوائنٹ میں جو ڈیسیشن لیا تھا آج میں اسی کے مطابق ہی ہوں جس مقام پر ہوں. تو اس میں ہمارے ایک صحیح درست فیصلہ کرنے کی امید بڑھ جاتی ہے اگر ہماری معرفت بہتر سے بہتر ہو. جیسے میں خود اگر اپنی زندگی کے بارے میں یہ بات کروں تو مجھے جس چیز نے سب سے زیادہ سہارا دیا ہے ہر مشکل موقع پر وہ جتنی بھی معرفت ہم نے حاصل کی ہوئی ہے. یعنی مجھے کبھی یہ نہیں محسوس ہوا کہ میرے اعمال میری سپورٹ پہ کھڑے ہیں, مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوا کہ جو کچھ میں نے باتیں سیکھی یا سمجھی یا جو اثرات پیدا ہوئے ہیں وہی چیز ہمیشہ مجھے سپورٹ ملتی ہے ہر مشکل میں. تو اس وجہ سے جو انسان کا بلیف سسٹم آف فیتھ کہ جسے آپ ایمان اور معرفت کے خلاصے کے طور پہ کہیں, وہی میرا اور آپ کا سب سے قیمتی احساس ہے, کیونکہ اسی کی بنیاد پر میرے اعمال کا تعین ہوتا ہے, اسی کی بنیاد پر میرا کردار بنتا ہے, اسی کی بنیاد پر میرے اعمال کی قدر و قیمت لگتی ہے, اور مطلب اسی کی بنیاد پر میرے خدا کی بارگاہ میں درجہ ہے. ٹھیک ہے, ہم آپ کو یہ سوال تو نہیں, ان شاء اللہ امید ہے کہ آپ لوگ تھوڑا بہت اس کو لکھیں اور کچھ اور سوالات بنا کے رہیں گے اور ایسی بات یہ ڈسکشن ہوئی، اگر آپ کے ذہن میں اس حوالے سے کوئی پوائنٹ آتا ہے تو ڈسکشن کو ریز کریں، تو ان شاء اللہ پھر ہم اگلے ہفتے اگلے بار آتے ہیں. میرا مشورہ ہے کہ 3 سیٹ 3 اتوار لگاتار رکھیں، پھر اس کے بعد سوچیں صحیح ہے، کیونکہ 15 دن کہتے ہیں بہت زیادہ ہے، تو بھول لینے والا 3 اتوار لگاتار رکھیں تاکہ یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے، اور پھر ان شاء اللہ اس کے بعد. السلام علیکم.